اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ انسانی زندگی کو دیکھیں تو اس میں ہر واقعہ یا گزشتہ واقعے کا اثر ہے، یا آنے والے ایک واقعے کے لیے پیش خیمہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے تاریخ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب ہم انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یا تو یہ گزشتہ زمانے میں کسی واقعے کا نتیجہ ہے، یا آنے والے زمانے میں کسی یعنی چیز کے لیے یہ مؤثر واقعہ ہوگا اور کسی چیز کے لیے یہ پیش خیمہ ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی تاریخ کو جانے، تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ گزشتہ دور میں ہمارے اوپر کون سے ادوار گزرے ہیں، کیسا زمانہ گزرا ہے، اور ان کے نتیجے کیا رہے ہیں، تاکہ اگر اچھے نتیجے رہے ہیں تو وہ ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرے، تاکہ اس سے مفید راستے اس کے لیے کھل سکیں اور وہ ترقی کی راہیں طے کر سکے، اور اگر اس کے لیے نقصانات کا سبب بنے ہیں، تنزلی اور انحطاط کا سبب بنے ہیں، تو اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اس سے محفوظ رکھے، تاکہ ان نقصانات سے بچ سکے کہ جو گزشتہ زمانے میں انسان اٹھا چکا ہے۔ ناظرین، اسی کے پیش نظر ہم نے اس سلسلے کو مرتب کیا اور آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کو اسلامی تاریخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں الحمدللہ ہمارے مہمان جو گفتگو کرتے ہیں، وہ فی الحال ہماری گفتگو چل رہی ہے اسلام سے قبل جو زمانہ تھا، عربوں کے جو حالات تھے اسلام سے قبل، اس کے حوالے سے، اور وہ ہمارے آج کی زندگی میں ہمارے لیے کس طریقے سے درس عبرت بن سکتا ہے، نمونہ عمل بن سکتا ہے، اور اس سے ہم کیا درس لے سکتے ہیں، اور اس پر ہمارے دو مہمان گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اسی طریقے سے دو مہمان ہوں گے، لیکن اجازت دیجئے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو عظیم شخصیت موجود ہیں، جناب سجاد حسین آہیر صاحب قبلہ، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کا، خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے موقع دیا کہ ہم دین مقدس اسلام نے جو اثرات ڈالے ہیں پہلے والی تہذیبوں کو، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں، الحمدللہ آج پھر وہی عظیم شخصیت جن کے بیانات سے آپ مستفیض ہو رہے ہیں، پاکستان سے تعلق رکھنے والے جناب ڈاکٹر قیصر عباس جعفری صاحب ہیں، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
جی، میں بھی آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری ٹیم کی خدمت میں، اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی، بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ، ہمارے جو گفتگو رہی ہے وہ اسلام سے پہلے جو عربوں کا طرز زندگی تھا، اس کے حوالے سے رہی ہے، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے جو دو نظام تھے، پہلے ایک بادیہ نشین اور ایک شہر نشین، تو کیا ان کے یہاں کچھ طبقات کا تصور پایا جاتا تھا؟ ان کے جو طرز زندگی ہے یا ان کے جو ان کا معاشرہ جو ہے، وہ طبقات میں بٹا ہوا تھا، کیا تھا ان کا انداز؟ اس حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قبیلوں کے اوپر زندگی تھی، ایک قبیلہ ہوتا تھا اور قبیلے کا ہی نظام ان کے اوپر حاکم ہوتا تھا، کوئی ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، تو عموماً ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ یقیناً وہاں پر کوئی طبقات والا نظام نہیں ہوگا جو آج کل موجود ہے۔
جی،
تو ایسا نہیں تھا، وہاں پر بھی طبقات موجود تھے۔ ایک قبیلے کے اندر مختلف طبقات ہوتے تھے۔
جی،
مثلاً قبیلے کے وہ افراد کے جو اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی بیٹے ہیں اسی قبیلے کے سردار کے، یہ پہلے درجے کے اور پہلے طبقے کے لوگوں میں آتے تھے۔
جی،
اور ایک وہ افراد ہوتے تھے جن کو موالی کہا جاتا تھا۔ یہ موالی وہ ہوتے تھے کہ جو مختلف اور قبیلوں سے جدا ہو کر ان کی پناہ آ کر لے لیا کرتے تھے۔ اس قبیلے کی پناہ لے لیتے تھے اور وہ کہلاتے تھے. یہ دوسرے درجے کے اس قبیلے کے افراد جو ہے وہ شمار ہوتے تھے. یوں نہیں ہوتا تھا کہ ان کو اس قبیلے کا حصہ نہ سمجھا جاتا ہو, ان کو اس قبیلے کا حصہ سمجھا جاتا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ممکن ہے کسی وقت بھی یہ اس قبیلے سے بھی جدا ہو کر کسی اور جگہ پر چلے جائیں. پرماننٹ اس کا حصہ نہیں ہوتے تھے, لیکن بہرحال اس قبیلے کا ایک عضو کے طور پر یہ شمار ہوتے تھے. یہ دوسرے درجے کے. اور تیسرا درجہ وہ ہوتا تھا غلام. غلام جو ہوتے تھے اس قبیلے کے, وہ بھی اس قبیلے کا حصہ سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کم از کم تین جو ہیں وہ طبقات اس وقت بھی پائے جاتے تھے. ایک وہ کہ جو اس خاص قبیلے کے اس بزرگ کے اولاد ہوتے تھے, اس کے خاندان کے افراد ہوتے تھے, اور ایک وہ کہ جو دوسرے قبیلوں سے جدا ہو کر ان کی پناہ میں آ جاتے تھے, اور تیسرے وہ کہ جو غلام ہوتے تھے. یہ سب مل کر ایک قبیلہ جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہوتے تھے, اور اس پورے قبیلے کے احکام ان کے اوپر لاگو ہوتے تھے.
صحیح.
یہ کب کی بات کر رہی ہیں؟ یہ دین مقدس اسلام سے پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں.
صحیح.
کہ دین مقدس اسلام سے پہلے اس وقت کا جو معاشرہ تھا, اس کی اکائی ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا, اس اکائی کے اوپر بھی طبقات اس کے اندر موجود تھے.
صحیح.
آج اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ ترین معاشرہ ہے, دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آج بھی وہ طبقہ بندی ہمارے ہاں موجود ہے یا نہیں ہے. اس وقت طبقہ بندی میں ممکن ہے اس خون اور نسب کو اہمیت دی جاتی تھی.
صحیح.
آج ممکن ہے اس کو ملاقات اور معیارات اور ہو گئے ہوں.
صحیح.
لیکن وہی طبقہ بندی جو اس وقت موجود تھی, جو موالی جو ہے وہ ان اصیل سے جدا ہوا کرتا تھا.
جی.
اور وہ جو غلام اور بردے ہوتے تھے وہ ان موالیوں سے بھی کم تر درجے کا حامل ہوتا تھا. کیا آج کے ہمارے ترقی یافتہ معاشروں کے اندر بھی اس طرح کی کوئی تقسیم پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ تو ہر وہ شخص جو شعور رکھتا ہے, جو تھوڑا سا بھی معاشروں کے اوپر نگاہ رکھتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ آج کا معاشرہ اس معاشرے سے زیادہ طبقات کے اندر تقسیم ہو چکا ہے.
صحیح.
پہلے اس معاشرے میں صرف نسب کی بنیاد کے اوپر تقسیم تھی.
جی.
آج کے معاشرے کے اندر یہ تقسیم کئی اور ملاقات اور معیارات, جن کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے, اس کی بنیاد پر آج یہ معاشرہ جو ہے ہمارا تقسیم ہو چکا ہے.
جی بالکل. شکریہ, اجازت دیجیے ہم ڈاکٹر صاحب سے ذرا ایک سوال لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان قبیلوں میں جو طبقات پائے جاتے تھے, آپ کی نظر اس سلسلے میں کیا ہے؟
جی بالکل, وہ ایسا ہی ہے کہ ان کے اندر طبقاتی نظام موجود تھا, اور اس سے بڑھ کے ذات پات کا نظام تھا.
جی.
اور جو مثلا جیسے آج ہمارے ہاں بھی ہے, تو یہ ذات پات کا نظام اپنے اتنے عروج تک پہنچا ہوا تھا کہ گھٹیا ذات کے لوگوں کی بڑی ذات کے لوگ بات تک سننا پسند نہیں کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں
سورہ, معاف کیجیے گا, آپ کو روکتے ہوئے جو آپ نے کہا کہ گھٹیا ذات کے افراد اور بڑھیا ذات کے افراد, اس کا معیار کیا تھا؟ یعنی کون سے افراد؟
میں مثال دینے جا رہا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ لقمان.
جی.
اب حضرت لقمان سے نے اپنے ہی بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں, جس کو قرآن نے سیم اسی کی ورڈنگ کو جو ہے ہماری جی. طرف جو ہے وہ نیریٹ کر دیا ہے, قرآن بیان کر دیا ہے. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت لقمان نے, جو کہ اتنے گریٹ اور عظیم انسان ہیں,
جی.
انہوں نے صرف اپنے ہی بیٹے کو یہ باتیں کیوں کہیں, جبکہ اس زمانے میں ان کی سوسائٹی میں, معاشرے میں اور لوگ بھی تو تھے.
صحیح.
قرآن کہہ سکتا تھا کہ لقمان نے اپنے معاشرے کے لوگوں کو یہ بات کی, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ جی. یا بنیا, مثلا آپ جو زمین پر اکڑ کر نہ چلیں, مثلا جھوٹ نہ بولیں یا جو بھی ہے.
صحیح.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت لقمان کا تعلق تھا سیاہ پوست قبیلے سے.
جی.
یعنی یہ جو کالے حبشی ہوتے ہیں اس قبیلے سے, اور اس قبیلے کی اس کے رنگ کی وجہ سے اس زمانے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی, اور ان کو عموماً بردہ, غلام اور جو زر خرید ہوتا ہے, حیوان کی طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا. اب حضرت لقمان کی اتنی ذہانت اور دنائی کے باوجود پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں دو انسان ایسے ہیں کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ایک سلمان فارسی ہیں اور دوسرے لقمان ہیں, کہ یہ عظیم ترین اور ذہین ترین افراد میں سے شمار ہوتے تھے رسول اللہ کے صحابیوں میں. لیکن حضرت لقمان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ کالے رنگ کے تھے, سیاہ پوست تھے, تو ان کو ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. امیہ ابن خلف ہے مثلا, مروان ہے مثلا, مروان ابن حکم ہے, یا مثلا ابو سفیان ہے, یہ قبیلوں کے جو سردار تھے جی. یہ بڑے بڑی ذات کے لوگ تھے اور بڑے لوگ تھے اس زمانے کے, لہٰذا ایسے لوگوں کی کوئی بات نہیں سنتا تھا. آج آپ دیکھتے ہیں مثلا ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ کافی حد تک چینجنگز آ رہی ہیں.
ایک سوال اور, آپ بھی ہیں اور یہاں مولانا بھی تشریف فرما ہیں, یہ ذہن میں سوال آیا, میں آپ سے اس کی وہ چاہوں گا چونکہ آپ دونوں ماہر ہیں تاریخ کے. جو آپ نے کہا کہ اپنے بیٹوں سے انہوں نے خطاب کیا, اگرچہ آپ ایک اعتراض کر رہے تھے کہ اگر بیٹوں سے خطاب نہ کر کے وہ کہتے کہ تمام انسانوں کو تو اس میں زیادہ وسعت ہوتی, بہتر تھا. لیکن ہم خود اسلامی نظام میں بھی دیکھتے ہیں, مثلا جب میراث تقسیم ہونے کی بات آتی ہے تو وہاں پہ رتبے کیے جاتے ہیں. مثلا سب سے پہلے ایک درجہ کیا جاتا ہے, رتبہ اول, رتبہ مثلا دوسرا رتبہ, تیسرا رتبہ, پہلے رتبے والوں کو اتنی میراث ملنی ہے, اور جب پہلے مثلا اگر ہے تو دوسرے والے کے لیے وہ مانے بن جاتا ہے. تو یہ رتبے بھی تو یہی بتاتے ہیں کہ تمام انسانوں کا مرتبہ ایک نہیں ہے.
نہیں دیکھیں, بات میراث کی اور ہے اور واضح نصیحت کی بات اور ہے. حضرت لقمان واضح نصیحت کر رہے تھے, ایسی باتیں جو سوسائٹی کے لیے ہوتی ہیں, جو سوسائٹی کی تقدیر بدلتی ہیں, جو معاشرے کو بلندی اور ارتقاء کی طرف لے جاتی ہیں جی. تو وہ باتیں حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو بتا رہے ہیں, تو ایسی باتوں کا تعلق تھا پوری سوسائٹی کے ساتھ کہ یہ باتیں آپ پوری سوسائٹی کو بتاتے, لیکن آپ فقط اپنے بیٹے کو کیوں بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھے جی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا رنگ کالا تھا, ان کی ذات گھٹیا تھی, اور وہ حبشی تھے کالے رنگ کے. تو اس لیے جو عرب تھے اپنے آپ کو بڑا, یعنی ایک تو عربی ہونے کا ان کو غرور تھا, فخر تھا, اور دوسری بات یہ کہ ان کو غلام سمجھتے تھے, اپنے خادم سمجھتے تھے, تو ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے اگرچہ یہ اچھی بات ہی کیوں نہ کریں. یہی بات جب ہم اپنی سوسائٹی پہ اپلائی کرتے ہیں تو آج بہت سارے ایسے مثلا پڑھے لکھے سمجھدار ذہین دانا لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, لیکن اس وقت کا بہرکیف ہر زمانے میں اس نے اچھے لوگوں کا استحصال کیا ہے, آج بھی کر رہا ہے. ان ذہین لوگوں کو پس پشت ڈال کر کچھ لوگ ایسے جو مثلا اس وقت میڈیا پہ آ گئے ہیں اور جن کی بڑی شہرت ہے, خاندانی اعتبار سے ان کے پاس جائیدادیں ہیں, زمینیں ہیں, اور جو ہماری سوسائٹی میں ذات پات کا ایک نظام, وہی عربی جاہلی نظام چل رہا ہے, اس نظام کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ اگرچہ جاہل ہیں, جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جن کو کچھ عقل اور شعور نہیں ہے, جاہل ہونے کے باوجود چونکہ ان کے پاس ایک پشت در پشت ایک بڑا پن اور بڑھوتری ان کے نصیب ہوئی ہے اور آ رہی ہے ان کے پاس, تو اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہ وہ چیز تھی کہ جس کی اسلام نے شدید طریقے سے مذمت کی اور فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم کعوبا و شبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو ذات پاتے ہیں یہ فقط تمہاری شناخت کے لیے ہیں, تمہاری پہچان کے لیے ہیں. یاد رکھو اگر تم اللہ والے ہو, اللہ کے مطیع اور اس کے اسلام کے پیروکار ہو, تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک کسی کی ذات اور کسی کی قوم اچھی ہونا بڑی بات نہیں جی. بلکہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو آج اگر ہماری سوسائٹی میں یہ بات قرآن مجید کا فقط یہی ایک حکم نافذ ہو جائے تو جی. میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی واقعاً چند دنوں بالکل. میں ترقی اور پیش رفت کی راہوں پہ گامزان ہو جائے.
بالکل بجا فرمایا, بہت شکریہ آپ کا. قبلہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اسلام میں نہیں تصور پایا جاتا, مثلا ہمارے یہاں بھی تو طبقات پائے جاتے ہیں جو ہم یہ اپلائی کر رہے ہیں اپنے نظام میں, مثلا ہم دیکھتے ہیں سادات ہیں, غیر سادات ہیں, دوسرے اقوام ہیں, اس کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ نے کوسچن کیا تھا میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دینا چاہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ وہ کون سے معیارات تھے جن کی بنیاد پر کسی قبیلے کو بڑا سمجھا جاتا تھا جی. اور کسی قبیلے کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا جی. اس میں ایک معیار اس وقت جو تھا وہ افراد کی زیادتی تھی, کہ کسی قبیلے کے افراد اگر زیادہ ہو جاتے تھے تو اس کو بڑا قبیلہ کاؤنٹ کیا جاتا تھا,
جس کی جتنی لاٹھیاں ہیں
ہاں اتنے زیادہ جو ہے وہ بڑا قبیلہ ہوتا تھا جی. اور حتی یہاں تک کہ وہ جا کر قبروں کو بھی گن کر آتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے اتنے افراد پہلے گزرے اور اب اتنے موجود ہیں. شاید یہ افراد کی تعداد ان کی اقتصاد کے اوپر, اور اس وقت چونکہ جنگ کے ذریعے زور اور زبردستی وہ جو لاٹھی والا تصور تھا جی. وہ چونکہ بہت زیادہ حاکم تھا, اس لیے چونکہ ہم زیادہ افراد ہیں اس لیے ہم حاکم ہیں جی. چونکہ ہم زیادہ افراد ہیں اس لیے ہمارا اقتصادی پوزیشن بھی مضبوط ہے, اقتصادی پوزیشن مضبوط ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہمیں حاکم ہونا چاہیے. دوسرے وہ جو کم تر ہیں جن کی تعداد کم ہے ان کو ہمارے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے جی. دوسرا وہی اقتصاد ہے, جس کے پاس اقتصاد مضبوط ہوتا تھا پیسے والے ہوتے تھے وہ بڑی پارٹی تصور کیا جاتا تھا اور بڑی اسامی تصور کیا جاتا تھا، اور اسی طرح وہ افراد کے جن کا تعلق پہلے تو بڑے تھے لیکن آج وہ اس حد تک وہ بڑے ہونے والا ملا کھو بھی چکے ہیں، لیکن چونکہ پہلے بڑے تھے اسی پدرم سلطان بودھ، ٹھیک ہے، میرا باپ جو تھا وہ سلطان تھا، اس قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، اس قبیلے سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ سلسلہ جو ہے وہ آج بھی جاری رہا، اور آج بھی وہی کہتے تھے کہ چونکہ ہمارا اس سے تعلق ہے اس لیے ہم حاکم ہیں۔
صحیح،
ابھی جو آپ نے کوسچن کیا دین مقدس اسلام نے آ کر اس کے اندر کیا تبدیلی کی،
جی
اگر ہم دین مقدس اسلام کی تبدیلی کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ دین مقدس اسلام جو ہے یہ ایک دین حکمت ہے، یہ دین معرفت ہے، یہ دین فطرت ہے۔ معاشروں کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ آہستہ آہستہ آتی ہیں، یکدم نہیں آتی۔ دین مقدس اسلام نے جو پہلا کام کیا کہ یہ جو غلاموں والا نظام تھا،
جی بالکل،
اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ اپنایا،
بے شک،
یعنی یہ طریقہ ختم ہونا چاہیے، لیکن کیا دین مقدس اسلام آتا اور فوراً اس کو ختم کر دیتا تو پھر کیا ہوتا، ایک بہت بڑا دھچکا وارد ہوتا ان کے اقتصادی نظام کو، اس لیے کہ ان کا پورا اقتصادی نظام ان غلاموں کے اوپر تھا کہ جس کے جتنے زیادہ غلام ہوتے تھے انہی غلاموں کے اوپر ان کا پورا اقتصادی نظام چل رہا ہوتا تھا، ان کو خرید کر انہوں نے رکھا ہوتا تھا۔ اب دین مقدس اسلام کو یہاں پر کیا کام کرنا چاہیے،
جی
جہاں پر انسان کی عزت اور وقار اور انسان کی کرامت نفس کو بیان کیا ہے، وہاں پر آہستہ آہستہ یہ طریقے بھی بتائے ہیں کہ ایک وقت گزرنے کے بعد یہ نظام بردگی اور یہ نظام غلامی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ مثلا آپ اگر فقہی احکام میں دیکھیں تو مختلف جو کفارے ہیں اس کے اندر اس کو لے کر آیا کہ غلام کو آزاد کر دو، غلام کو آزاد کر دو، پھر جو غلام کو آزاد کرتا، پھر جب مختلف چیزوں کا ثواب بیان کیا جاتا ہے، مثلا اگر آپ کسی کو ایک گلاس پانی دیں گے تو اس کا ثواب آپ کو کیا ملے گا، اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اگر آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو کیا ہوگا، اتنے غلام آزاد کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ حقیقت میں انسانوں کی ذہنیت کو بنایا جا رہا تھا کہ ہمیں ان انسانوں کو غلامی سے نجات دلانی ہے۔ تو یہ اس دین مقدس اسلام کیا کر رہا تھا، حقیقت میں وہ جو انسان مختلف طبقات کے اندر موجود تھے ان کو اس غلامی سے نجات دلا کر سب کو برابری کی سطح پر لانا چاہ رہا تھا۔
جی بالکل، بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ فرمائیں کہ اسلام نے کس طریقے سے اس نے سسٹم کو ختم کیا۔
جی جہاں اس زمانے میں آپ ایک اور جو بہت بڑی آفت دیکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ شادی بیاہ کا جو نظام ہے اس میں بھی یہ تفریق، جو طبقاتی تفریق تھی، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عرب میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے انترا بن شداد، یہ انتر کی جو ماں تھی، اس کو ہم اپنی زبان میں انتر کہتے ہیں، تو شداد کا بیٹا تھا، اس کی جو ماں تھی وہ سیاہ پوست تھی، کالے رنگ کی تھی، تو ڈیفینیٹ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو یہ ماں کی شکل و صورت پہ گیا، اور اس کی ماں بھی جو تھی وہ کالی تھی، تو یہ بھی کالا سیاہ پوست بن گیا۔ اب شداد جو اس کا سگا باپ تھا وہ اس کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کیا کرتا تھا، اور کہہ دیا کرتا تھا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ خیر، اس کی ساتھ ایک بہت بڑی تاریخ میں داستان ہے کہ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی، تو اس کے چچا نے اس کے سیاہ رنگ کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک ایسی شرط رکھ دی کہ مثلا کہا کہ تم 300 کالے رنگ کے اونٹ جو ہیں وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ تو پھر یہ بھی سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اس نے اپنی عقل اور منطق سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا کے اس فخر کو، غرور کو، اور جو طبقاتی نظام ان کے اندر رائج تھا اس کو اس نے پسپا کر کے دکھایا، اور اس نے پاؤں تلے روندا اور کہا کہ ہم کالے رنگ کا ہونا یا گورے رنگ کا ہونا یہ افضلیت کی بات نہیں، بلکہ عقل اور منطق اور جس کے پاس دانائی ہے اور حکمت ہے یہ افضلیت ہے، کہ آدمی حکیم ہونا چاہیے، دانا ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی نظام کو جب اسلام آتا ہے تو کس طرح اس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے، تو پیغمبر گرامی اسلام کے ایک صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو وہ بھی سیاہ پوست ہیں، تو ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جوان ہو گئے ہو، تو اس نے ادب سے سر جھکایا، اپنی آنکھیں جھکا لیں، حضرت نے فرمایا کہ کیا پسند کرو گے کہ تمہاری میں شادی کروا دوں؟ تو اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ بھی کوئی شادی کرے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ فلاں عربی جو سردار ہے انصاری جو ہے اس سے جا کے میرا سلام دو اسے، اور اسے کہو کہ آپ کی بیٹی جوان ہے، آپ اس کا میرے سے عقد کر دیجئے۔ تو جب وہ وہاں پہ پیغمبر کے حکم کے مطابق جاتا ہے تو اس کا اگرچہ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور پیغمبر پہ ایمان لانے والا تھا, تبھی تو پیغمبر نے اس کے پاس اس کو بھیجا تھا, اس کے باوجود بھی وہ یہ بات جو ناقابل یقین تھی اس کے لیے کہ کوئی غلام اور کالے رنگ کا آدمی ہم سے آ کے بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے, تو اس نے کہا مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے. تو جب وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور بیٹی سے جا کے کہتا ہے کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے اس طرح کے رشتے کا انتخاب فرمایا ہے, تو اس سمجھدار اور دانا بیٹی نے کہا کہ بابا جان جس رشتے کا میرے لیے رسول اللہ نے انتخاب کیا ہے اس سے اچھا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے.
بالکل صحیح.
تو اب اس کے پاس نہ گھر تھا, نہ در تھا, نہ کوئی پیسہ تھا, نہ ثروت تھی. جب اس کی بیٹی کا اس کے ساتھ عقد ہو جاتا ہے تو یہ شخص رات کو جب اپنی زوجہ کو گھر میں لے کے آتا ہے تو بجائے اس کے زوجہ کے پاس جائے یہ مسجد میں چلا جاتا ہے اور اس خدا کا اور پیغمبر کا اور دین کا جو ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے دو رکعت نماز شروع کرتا ہے. دو رکعت نماز پڑھتا ہے, کہتا ہے کہ یہ کم ہے, شکریہ, اور دو رکعت شروع. اس نے اتنی نمازیں پڑھی کہ پیغمبر خود مسجد میں تشریف لائے اور کہا بیٹا آپ کی شادی ہو گئی تھی. اس نے کہا جی شادی تو ہو گئی لیکن میں اس اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں جس نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا. حضرت نے فرمایا تم بھی اسی آدم کی اولاد ہو جس کی وہ اولاد ہے, جاؤ اپنی بیوی کے اپنے ان کے حقوق ادا کرو اور وہ سب سے بڑی عبادت. تو یہ ہے اسلام کا طریقہ جس نے جو ہے اس کو ذات پات کو ختم کیا اور جاہلی رسم و رواج کو ختم کیا.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کا بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے, یہاں مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اہم گفتگو چل رہی ہے. ہمارے دونوں مہمان الحمدللہ بہت اہم یہاں پر مضامین اور مطالب ہم سب کے لیے بیان کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ ابھی یہ اسلام نے کس طریقے سے یعنی اس فکر کو بدلا ہے اور وہ جو سسٹم وہاں پہ پایا جاتا تھا, جو نظام پایا جاتا تھا, اس طریقے سے اس کو چینج کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے.
جی یہ کچھ معجزات جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اسلام کے, ان کو معجزے سے کم نہیں کہا جا سکتا کہ واقعاً یہ معجزات ہیں کہ ایک ادنا اور ایک چھوٹی ذات کا آدمی کہ جس کا پہلے سے کوئی احترام نہیں تھا, جس کو حیوانوں کی سی حیثیت بھی حاصل نہیں تھی, حیوان بھی پیارے تھے واقعاً ان کو لیکن پیارے نہیں تھے, تو زمانے کے لوگ اور بردے اور غلام پیارے نہیں تھے, اگر پیارے تھے تو اسی حیوانوں کی طرح سے پیارے تھے کیونکہ ان کو
آج بھی ڈاکٹر صاحب یہی ہے. جی بالکل, آج بھی گھر کے جانور اپنے گھر کے کتے پیارے ہیں لیکن دوسرے انسان
200 روپے میں ایک کپ چائے کے بدلے میں جا کے بندہ مار دیا جاتا ہے. 200 روپے 2000 روپے کتنے کراچی میں ایسے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں
پوری دنیا میں
کہ پتہ چلا ہے کہ 2000 روپے میں بندہ مار دیا جاتا ہے. اور یہ مثلا اس کو آپ اس زمانے کے نظام کے ساتھ اور آج کے نظام کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں تو میرے خیال سے کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہاں پہ ضروری ہے کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی آج ہم اتنی پیش رفت کر گئے ہیں تو اسلام ہمارے لیے کیوں ضروری ہے. یہ وجہ ہے کہ اسلام ہر زمانے کے انسانوں کے لیے, انسان نے پیش رفت نہیں کی, انسان کے جو سورسز ہیں, جو وسائل ہیں, جو اس کی زندگی کی لوازمات ہیں وہ پیش رفت کر گئے. مثلا پہلے ایک شخص گدھے پہ چڑھ کے یا گھوڑے پہ چڑھ کے حج پہ جایا کرتا تھا, آج ایک دو گھنٹے میں پاکستان سے جو جدے پہنچ جاتا ہے یا مکے پہنچ جاتا ہے. تو یہ اس کا جو سورس ہے, جو ذریعہ ہے, وہ پیش رفتہ ہو وہی کا وہی ہے. اگر انسان نے ترقی کی ہوتی تو داعش آج اس قدر جیسے اس نے انسانیت کا مثلا عراق میں یا شام میں خون بہایا ہے کبھی نہ, بلکہ آج اس نے پیش رفتہ طریقے سے انسانیت کو قتل کیا. پہلے تلوار سے مارا جاتا تھا, نیزے سے مارا جاتا تھا, پتھر سے یا مقصد اس طرح مارا جاتا تھا. جو آج کا مارنے کا طریقہ ہے واقعاً ناقابل بیان ہے. تو میں یہاں پہ ایک اور جو اس زمانے کی آفت اور مصیبت جس کو اسلام نے بہت سختی سے منع کیا وہ دوبارہ اس کو اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور ان سے توقع کروں گا کہ اگر کسی جو ہے سننے والے کے تک میری آواز پہنچتی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی توجہ فرمائیں کہ اس زمانے جو سحر اور جادو کا نظام تھا یہ بھی اپنی پیک تک پہنچا ہوا تھا.
صحیح,
یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لبید ابن عاصم کی جو بیٹیاں ہیں انہوں نے پیغمبر اسلام کے بالوں کو جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو جو ہے گرہ لگا کر تو اس کنویں میں ڈال دیا تاکہ پیغمبر کو جو ہے وہ اس کے مقام سے ہٹا دیں اور گرا دیں جی. اور جو ہے اس کے اوپر جو وہ پڑھا کرتی تھی جس کے بارے میں قرآن مجید کی جو سورہ ہے جی. کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب جی. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس زمانے کی آفتیں تھیں جن کو قرآن نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. تو یہ سحر اور یہ جادو آج بھی پایا جاتا ہے اپنے جی
پیر مریدی کا سسٹم پورا یہی ہے.
تو جس کے سبب جو ہے مقصد بڑی عظیم عظیم شخصیتوں کو ہم اپنے مادی مفاد کی خاطر جو ہے ضائع کر دیتے ہیں,
اس کی شکار ہو جاتی ہے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی قبلہ آپ کچھ بیان فرمائیں.
جی بات بہت زبردست کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ انسان کی عزت نہیں تھی, انسان کو حیوانوں سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا, اور دین مقدس اسلام نے آ کر اس انسان کو عزت نفس عطا کی, اس انسان کو عزت بخشی, اور جس مقصد و ہدف کے لیے خدا نے اس انسان کو تخلیق کیا تھا اس مقصد و ہدف کے لیے سے آگاہ کیا, اور اس انسان کو جو اللہ نے خلیفۃ اللہ بنایا تھا دین مقدس اسلام نے اس انسان کو اس خلیفۃ اللہ ہی کردار کے لیے آمادہ اور تیار کیا. لیکن افسوس یہ کہ دین مقدس اسلام کی تعلیمات سے روگردانی کرنے کے نتیجے میں آج ترقی یافتہ دور میں بھی ہم انسان کی اگر کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے تو وہ انسان کی ہے, جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ واقعی نا ایسا ہے کہ آج کے دور میں وہ جو گھر کے اندر نوکر ہے وہ جو انسان ہے اس کو اپنے حیوانوں سے بھی کم تر درجے کے اوپر رکھا گیا ہے.
بالکل.
اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف معاشروں کے اوپر جو حاکم ہیں جن کے گردن پر ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو بھی انسان رہ رہا ہے اس کی بنیادی ترین ضروریات پوری کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, وہ حاکم اپنے گھوڑوں کو اور اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے تو خرچ کر رہا ہے, اور اسی کی زیر حکومت افراد جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں.
قبلہ وہ تو ہے, آپ دیکھیے جو آج ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں اور یعنی انسانی حقوق کے لمبردار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کے یہاں اس طرح کے قوانین ہیں کہ ان کے گھر میں جو جانور پل رہے ہیں اگر وہ بھوکے رہتے ہیں تو اس مالک کو سزا دی جائے گی. لیکن وہی دوسرے ممالک میں ابھی آپ یمن کو دیکھ لیجیے کیا صورت حال ہے کہ وہاں کے بچوں کو کس طریقے سے مارا جا رہا ہے, وہ بھوک کی وجہ سے آج ان کی صورتحال کیا ہے. آپ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے, کیا یہ بالکل انسانیت اس کو کیا کہیں,
یعنی باقاعدہ نظام بن گئے ہیں کہ جو انسان کو انسان کی عزت اس سے جو ہے وہ چھین رہے ہیں, اور انسان کو حیوانوں سے بھی بدتر سلوک کر کے انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, انسان بھوک سے مر رہے ہیں, انسان بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں, اور بعض جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر خوشگزرانی اور عیاشیاں کی جا رہی ہیں, اور مختلف اموال کو جو واقع ان کا حصہ ہے جو دین مقدس اسلام نے ہمیں سیرہ دی ہے, دین مقدس اسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ تو یہ تھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو میری آج کی ضرورت کا ہے وہی میرا ہے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ان ضرورت مندوں کا ہے, ہم نے اس سے ہٹ کر آج انسانوں کا استحصال.
بہت شکریہ قبلہ, جزاک اللہ, خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اہم مطالب تھے, شکر گزار ہیں آپ کے, آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین بڑے اہم مطالب تھے. دیکھیے آج جو انسانیت مشکلات کی گرفتار ہے وہ صرف اس نتیجے میں ہے کہ اسلام سے دور ہو چکی ہے. اگر واقعاً ان مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, نجات پانا چاہتے ہیں, تو صرف واحد راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا دامن تھام لے, اسلامی تعلیمات پر عمل کریں, اور واقعاً جو حقیقی اسلام ہے, چونکہ آج اسلام کو بھی اگر آپ دیکھیں تو مختلف صورتوں میں پیش کیا جاتا ہے, جو ہمیں آل محمد کے در سے اسلام ملا, جو حضور نے اسلامی تعلیمات دی, اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو کسی طرح کی مشکل نہیں رہے گی, نہ دنیاوی مشکل اور نہ اخروی مشکل. خدا بند عالم ہمیں حقیقی مسلمانوں میں شمار فرمائے. ناظرین آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.